الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إلهي، بأخص صفاتك وبعز جلالك وبأعظم أسمائك وبعصمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدم شهدائك وبمداد علمائك وبدعاء صلحائك وبمناجاة فقرائك، نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر في طاعتك وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونورا في القبر والنجاة من النار والدخول الجنة وعافية من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واجعل عاقبة أمورنا خيرا بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
me جل رہا ہے گمتے ہیں ڈر کا دیا ان کو قبروں میں نہیں شمشان جانا چاہیے سردرِ آلِ محمد پر چاہیے جو عری سے جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے جو عری سے جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے پن کو مولا میری نسلوں میں آنا چاہیے سردرِ آلِ محمد پر سبق اکبر دیا ہے ہم کو میثم نے صدا یہ سبق اکبر دیا ہے ہم کو میثم نے صدا کچھ بھی ہو جائے عقیدے کو بچانا چاہیے سردرِ آلِ محمد پر جھکانا چاہیے
سرائے عظمت اہل بیت اور محمد مولا محمد بلند تر سلوار
شد قفل موہ مات مرا یا حضرت آبا سے علی جتنے شاہ ہو تونگر دکھائی دے دے ہیں یہ جتنے شاہ ہو تونگر دکھائی دے دے سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں یہ جتنے شاہ ہو تونگر دکھائی دیتے علی کے در کے سوداگر بھی معجزہ گر ہیں. فقیر ہو کہ ابو ذر دکھائی دے جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب، در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب، چمکتے چاند کی ہم کو بھی دید ہو جائے، تم آؤ تو میرے بچوں میں عید ہو جائے، بہت اداس ہے کنبا، بہت اداس ہے کنبا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب، یہ خط نہیں سے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، سورہ فاتحہ،
تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے،
سنتا نہ تھا مظلوم کی کے پاس تم دیتے تھے ندا ہارے تو یہ بڑھ اور یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر مہمانوں کو اپنے تو بچاتے نہیں مان چھوڑوا دے کے پکڑے ہوئے اے زلفوں کو دو جو کچھ ہے سو تو ارے آما نہیں بابا کچھ ہے سو تو ہے مالوں کو بکھیرے ہوئے وہ مومن تھی مظلوم کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش زاد اور کہتے تھے خدا کے لیے کیا کرتا ہے بدسا بے پاؤں پہ سر رکھتی تھی ہاں بس بس کے زمین اب تو ہلے جاتی ہے سال اور زہرا مجھ سر جائیں نظر آتی ہے اور زہرا مجھے سر نانگے نظر آتی ہے سارے تو کو ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر لے دیکھ نبی روتے کریا پہ کھلے سا ارے یہ سن کے اٹھا ہارے سے ملعونوں سے کہا ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پایا با ایک تیغ تلے دونوں پر کرے کو بیٹھا ارے سارے کاٹا پڑے ایک چھوٹے کو دکھاتا ارے سارے کاٹا پڑے کا چھوٹے کو دکھاتا ناگاہ غضب تیسے ہار سے یہ پکارا بس لوٹ چکے اٹھو کے سارے کاٹو تمہارا ارے اٹھ بیٹھا کا جلد کلا کاٹ ہمارا سارے کاٹ کے دریا جو تن ڈالا خزارا مورے دینے کہو پورے ہوئے جل کے رو بھائی کے لاشے سے ملا پردیس میں مسلم کے
سورہ فاتحہ برائے شہیدان کربلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاتر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کے ابتدا میں آج بھی ہم دعائے سلامتی امام زمانہ سے ابتدا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائی فی ہذہ الساعہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بآواز بلند نعرہ صلوات. حقیقت زندگی کے عنوان سے آج تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور مجلس کے اقتدار رب ذوالجلال کے بابرکت سام سے تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خالق مطلق کے لیے ہے جو ہم سب کا خلق کرنے والا بھی ہے اور ہم سب کو پالنے والا بھی ہے. اگر وہ نہ پال رہا ہو تو ہم 24 گھنٹے بھی نہیں گزار سکتے. وہی ہے جو زندگی دیتا ہے, وہی ہے جو بیماری دیتا ہے, وہی ہے جو شفا دیتا ہے. اور محبوب تیرا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ تو نے ہم سب کو محبت محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. ہم دامن محمد و آل محمد سے منسلک ہیں اور ان کا ہی پرسہ دینے کے لیے اس فرش عزا پہ جمع ہوئے ہیں. آپ کے سامنے میں پروردگار عالم کے کلام کی برکات پیش کر رہی ہوں. روزانہ قرآن سے ایک سورہ کہ خدا کا جو کلام ہے وہ نور ہے اور وہ کلام کس طرح ہماری مصیبتوں کو, ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے. آج جس سورہ کا تذکرہ کروں گی اس کے لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی واجب نمازوں میں اور اپنے مستحب نمازوں میں, چاہے واجب چاہے مستحب, اور اللہ توفیق دے تو دونوں نمازوں میں, جو اپنی واجب یا مستحب نماز میں سورہ فیل پڑھے گا, مختصر سورہ ہے, 5 آیتیں, اور اس سورہ میں اللہ نے واقع فیل کو جو ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا اس کو بیان کیا تھا. چھٹے امام کہتے ہیں جو اپنی واجب اور مستحب نماز میں سورہ فیل پڑھے گا اس کا محاسبہ نہیں ہوگا, یعنی اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور خدا اس کو داخل بہشت کرے گا. اب بہت سے ذہن سلوات پڑھ دیجیے بابا سے بلا. اگر ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو کہ ایک سورہ فیل پڑھنے سے اور اللہ کہہ رہا ہم حساب نہیں لیں گے تمہارا, ہم تمہیں بلا حساب و کتاب داخلے بہشت کریں, ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو یاد رکھیے یہ سورہ بتاتا ہے کہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا ابراہ, ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے, اللہ نے اس کو کیسے مارا تھا, شکست کیسے دی تھی, ابابیل جیسی چھوٹی چھوٹی چڑیے اپنے پنجوں میں اپنی چونچ میں, کنکریاں, پتھر نہیں کنکریاں, اللہ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے وہ کنکریاں لے کر آئیں, وہ کنکری جس سپاہی پہ گرتی تھی وہ جلے ہوئے بھوسے کی مانند ہو جاتا تھا. تو جو خدا یہ کر سکتا ہے, یہ بھی تو ناممکن لگتا ہے نا کہ اللہ ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیل سے تہس تہس کر دے, تو جو خدا یہ کر سکتا ہے وہ سورہ فیل پڑھنے والے کا حساب و کتاب بھی نہیں لے گا اور اسے داخلے بہشت کرے گا. اور کیا لکھا ہے تاریخ میں, جب ابراہ آیا تھا اور اس کے سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کی صلوات پڑھ دی, بابا سے جب ابراہ کے سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب رسول اسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا تھا, حضرت عبد المطلب گھر سے نکلے, اپنے دو بیٹوں کو ساتھ لیا, ابو طالب ساتھ ہیں, لے کر آئے اور ایک مقام پہ کھڑے ہو کے ابراہ سے کہتے ہیں تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا ہے, میرے اونٹ چھوڑ دے. اس ابراہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اونٹ چھوڑ دو, چھوڑ دیے گئے اونٹ. کہا آپ ایک بات کی سفارش نہیں کریں گے, آپ کو پتا ہے میں کیوں آیا ہوں, خانہ کعبہ کو اٹھانے آیا ہوں, تو آپ سفارش نہیں کریں گے مجھ سے؟ کہا نہیں, نہیں کروں گا سفارش. کہا کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اس لیے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں, اپنی ملکیت رکھتا ہوں, تو مانگ رہا ہوں, اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے اور وہ اس گھر کو بچا لے گا. کہ توحید عبد المطلب ہے کہ توحید کا اقرار کر رہے ہیں, اور جب ایسی توحید ہو تو دشمن کے دربار میں بھی تذکرہ ہوتا ہے, اور کیسے ہوتا ہے؟ ابھی تو رسول اسلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ابراہ آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کے, رسول پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اسلام آیا ہی نہیں تھا, مگر عبد المطلب بھی کہہ رہے ہیں گھر کا ایک مالک ہے اور وہ اپنے گھر کو بچا لے گا, اور اس نے بچا کے بتایا میں اس خانہ خدا کا مالک ہوں. اور جب حضرت عبد المطلب کی توحید ایسی ہو تو دشمن کے دربار میں بھی ان کا تذکرہ ہوا. کہاں ہوا؟ حاکم شام. حاکم شام کے دربار میں ایک شخص آیا, اس کی عمر 190 سال تھی, بہت بڑی عمر اس زمانے میں بھی, کون جیتا ہے 190 سال تک, 190 سال کا تھا. حاکم شام نے پوچھا تیری عمر اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کہا میں اپنے کاروبار میں تولنے میں کمی نہیں کرتا, میں خیانت نہیں کرتا, اللہ نے مجھے جزا دی ہے, میری عمر بڑھا دی ہے. اب حاکم شام کہتا ہے جب تیری عمر 190 سال ہے تو میرے دادا امیہ سے ملا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اس بوڑھے شخص نے بھرے دربار میں کہا, وہ شخص انتہائی, کون؟ امیہ, حاکم شام کا دادا. کہا وہ شخص انتہائی جھوٹا تھا, خیانت کار تھا, مکار تھا. حاکم شام نے کہا خاموش رہو, میرے دربار میں میرے دادا کی برائی کر رہے ہو؟ کہا وہ جیسا تھا ویسا بتا رہا ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ کبھی علی کے دادا سے ملے, علی کے دادا ہاشم سے ملے؟ کہاں ملا ہوں. کہا کبھی علی کے دادا ہاشم سے ملے ہو؟ کہاں ملا ہوں. کہا کیسے تھے؟ کہا خوبصورت تھے, خوبصیرت تھے, نیک کردار تھے. کہا بس خاموش ہو جاؤ, میرے دربار میں علی کے دادا کی تعریف کر رہے ہو. کہا اچھا یہ بتاؤ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مجھ سے مانگو. کہا ہاں میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب موت قریب ہے, مرنے والا ہوں, میں چاہتا ہوں تو میری گناہوں کی بخشش کروا دے. بہت غور سنیے گا کیا کہا اس بڑے شخص نے, میں چاہتا ہوں مرنے والا ہوں تو میری گناہوں کی بخشش کروا دے تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں سرخر ہو جاؤں. حاکم شام کہتا ہے میرے ذمے آخرت نہیں ہے, میں آخرت کے معاملات درست نہیں کروا سکتا. کہا اچھا میری جوانی لوٹا دے. کا یہ بھی نہیں کر سکتا, میں دنیا میں تیری جوانی بھی نہیں لوٹا سکتا, تو مجھ سے درہم و دینار مانگ لے میں تجھے دوں گا. وہ بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا, کہ مجھے نہیں چاہیے, میں ایسے دربار میں بیٹھنا نہیں چاہتا جہاں نہ آخرت ملے اور نہ دنیا ملے. یہ کہہ کے وہ اٹھ چلا. اور ہم اپنے مولا کو مولا اس لیے مانتے ہیں, ہمارے مولا وہ مقام رکھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں اور دنیا کی بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں. سلوات پڑھ دے بابا. ہم ان چہارتے معصومین کو مانتے ہیں کہ مولا واقع کو اللہ نے اختیار دیا ہے, یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, یہ دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہی ہوں کہ رسول اسلام رسول ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھے گا, خدا نے سورہ شورا میں حکم دیا, یہ آیت میں روز دہراؤں گی آپ کے سامنے, کیا خدا نے حکم دیا سورہ شورا کی 23 آیت میں, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ, اے میرے حبیب کہہ دو میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا لیکن اگر میرے اقربا سے محبت کرو مودت کرو. اور میں اور آپ جو یہاں فرش ازا پہ بیٹھے ہیں نا, یہ حق مودت ادا کر رہے ہیں, جو رسول نے قرآن میں کہا اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں. آل محمد سے محبت اور مودت یہ حق مودت ہے. مجلس عزا میں آنا, تو کہا جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا اس کو دنیا میں 10 اور آخرت کے 10 کل 20 فائدے ملیں گے. اور 2 دن کی مجلس میں آپ کے سامنے 2 دنیا کے اور 2 آخرت کے فائدے بیان کر چکی ہوں. آج تیسری محرم ہے, آج دنیا کے 2 فائدے بیان کروں گی. کہا رسول نے جو میرے اقربا سے سچی محبت کرتا ہوگا مودت کرے گا پروردگار عالم اس کو صاحب تقویٰ بنا دے گا. جب اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت کے حکم پہ عمل کرے گا, یہ نہیں کرو چھوڑ دے گا, یہ کرنا ہے واجب ہے کرے گا. تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں کو حرام کاموں کو چھوڑ دینا اور واجب کو انجام دینا. تو کہا جو اہل بیت سے محبت کرے گا اسے دنیا میں ایک فائدہ یہ ملے گا کہ وہ متقی ہوگا صاحب تقویٰ ہوگا. اور پھر کہا اگلا فائدہ یہ ہوگا, جو چوتھا فائدہ ہے دنیا کا, کہ اگلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عبادتوں کا شائق ہوگا, عبادتوں کا لالچی ہوگا, کوئی عبادت سنے گا مولا نے کہا اس دن یہ عمل کرنا کرے گا, یہ اجر ملنے والا ہے. ہم کتنی عبادتیں ہیں جو مفاتی کھول کے کرتے ہیں وہ ہمارے معصومین نے بتائی ہیں. تو کہا جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ متقی ہوگا اور وہ عبادتوں کا شائق ہوگا. میرا دل چاہتا ہے میں یہاں ایک جملہ کہوں, عبادتوں کا شائق کیوں نہیں ہوگا کہ جن کے مولا و آقا کے لیے رسول نے کہا علی ضربت علی یوم الخندق, علی کی جو ضربت ہے یوم خندق کے دن افضل من عبادت ثقلین, ثقلین دونوں جہاں زمین اور آخرت آسمان تمام جہانوں کی عبادت سے افضل ہے علی کی ایک ضربت. تو جب علی کی ایک ضربت کا کوئی بدل نہ لا سکے تو علی کی عبادتوں کا بدل کیا لائے گا؟ اور مولا وہ ہیں جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں. لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا تھا ایک زمانے میں جب آیت اللہ امینی تھے جنہوں نے الغدیر لکھی ہے, شیخ عبدالحسین امینی, تو ان سے لوگوں نے اعتراض کیا, یہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, کہاں پڑھتے تھے, کہ کیسے پڑھتے تھے؟ کہا اچھا دیکھنا, مجھے مغربین کی نماز پڑھی اور عبدالامینی نے شیخ امینی نے نماز پڑھنا شروع کی, فجر کی نماز سے پہلے 1000 رکعت مکمل کر لی. کہا دیکھو جب میں عام مومن, جب میں علی کے در کا غلام 1000 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو وہ تو امیر المومنین ہے, کیسے نہیں پڑھتے ہوں گے. اور مولا کی عبادتوں کو ثابت کیا ہے, لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں. تو جو علی کا چاہنے والا ہوگا, جو محمد و آل محمد کا چاہنے والا ہوگا, متقی ہوگا, گناہوں سے بچتا ہوگا اور عبادتوں کا شائق ہوگا. اور علی جو جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, یہ کب ملا کہ علی کی ایک ضربت دونوں جہانوں کی عبادتوں سے افضل ہو جائے؟ یہ جب ملا کہ جب جنگ خندق میں, جنگ خندق کیوں کہتے ہیں, خندقیں کھدوائی گئی تھی اور خندق اتنی چوڑی ہو کہ اس سے جو دشمن ہے وہ ہماری طرف آ نہ سکے, مگر کچھ منافقوں نے ایک جگہ سے خندق کو کم چوڑا کم تھا, چوڑائی کم تھی اور کم کھودا, اور اس مقام سے عمر ابن عبدود گھوڑے پہ سوار ہو کے خندق پھلانگ کے آ گیا مسلمانوں کی طرف اور کہتا کیا ہے, تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ہمیں مار دو تو شہید ہو اور اگر تم فتح پا جاؤ, اگر تم خود مر جاؤ تو شہید ہو اور فتح پا جاؤ تو غازی ہو, تم میں سے کون ہے جو غازی بننا چاہے یا شہید بننا چاہے؟ اور پھر اس نے بے ادبی کیا کی, اس نے اپنے نیزے کو جو سامنے رسول کا خیمہ تھا, اپنے نیزے کو رسول کے خیمے میں مارا. یہ گستاخی تھی, رسول اس خیمے کے اندر موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, اور مار کے کہتا ہے رسول اللہ کا نام لے کے, محمد بھیجو کسی کو, کون ہے جو غازی بننا چاہتا ہے اور شہید ہونا چاہتا ہے؟ جب یہ جملہ کہا, رسول خیمے میں موجود اپنے صحابیوں سے کہا, کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ اب جب رسول نے کہا, علی کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ میں مقابلہ کروں گا, کوئی نہیں کھڑا ہوگا, کہا علی بیٹھ جاؤ. پھر رسول نے کہا, کون ہے جو اس سے مقابلہ کرے؟ کوئی نہیں بولا, علی کھڑے ہوئے, کہا علی بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ کہا رسول نے, کون ہے جو اس شخص کا مقابلہ کرے؟ اور صحابیوں میں سے ایک صحابی کہنے لگا, اللہ کے رسول یہ بڑا جاباز ہے, اس نے ایک جنگ میں اونٹنی کے بچے کو اٹھا کر ڈھال بنا کر 1000 آدمیوں سے لڑایا اکیلے, یہ بہت جنگجو ہے. جائز کے کہ لشکر اسلام کو ہمت دے, وہ اس ظالم کافر کے فضائل پڑھ رہے ہیں, یہ بڑا بہادر ہے, اس نے 1000 لوگوں کو مار چکا ہے. رسول اسلام نے پھر کہا, کون ہے جو اس سے مقابلہ کرے گا؟ رسول کا جملہ کہنا تھا, علی اپنے بھی طالب کھڑے ہوئے. جب علی کھڑے ہوئے, رسول نے اپنی قبا علی کو پہنائی, اپنی ابا علی کو پہنائی, اپنی زرا علی کو دی, اپنی تلوار علی کو دی, اور جب علی کو تیار کر لیا, خیمے سے باہر لائے. خیمے سے باہر لا کے رسول نے اپنے سر کا امامہ اتارا اور علی کے سر پہ رکھا. کیوں؟ جب اندر تیار کر لیا تھا تو امامہ بھی اندر رکھ دیتے سر پہ, بھائی ہر چیز پہنا دی مگر امامہ نہیں رکھا. جب باہر لے آئے خیمے سے باہر تو امامہ علی کے سر پہ رکھا. رسول جانتے تھے میرے بعد جانشینی کا جھگڑا ہوگا, امامہ کا جھگڑا ہوگا, میں بتانا ہی چاہتا ہوں میرے بعد اگر کوئی میرے جیسا ہے, اگر کوئی لائق ہے جانشینی کا, تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. بابا سے بولا سلام. مولا کہنا جلال کے عالم میں ہے, کیونکہ اس نے گستاخی کی تھی, علی کو جلال آیا. علی آگے آگے جا رہے ہیں, رسول اللہ میں جا رہا ہوں جہاد کرنے, اور رسول پیچھے پیچھے دعا پڑھتے جا رہے ہیں. بارالہ تو نے بدر میں عبیدہ کو لے لیا, تو نے احد میں حمزہ کو لے لیا, میرے پاس فقط یہ علی ہے, اس کی حفاظت کرنا. اور نبی دعا کرے اور قبول نہ ہو, جب نبی نے دعا کی تو اللہ نے پہلی مرتبہ فقط اس جنگ میں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, میکائیل کو بھیجا, اسرائیل کو بھیجا. جبرائیل علی کے دائیں طرف, میکائیل علی کے بائیں طرف, اور اسرائیل آگے آگے چل رہے. کیوں یہ فرشتے دائیں بائیں اور آگے کیوں چل رہے؟ علی جلال میں ہے. کسی کی مجال کیسے ہوئی کہ رسول اسلام کی علی جلال میں, آج علی کی ضربتوں کو روکنے کے لیے اللہ نے ملائکہ کو بھیجا. علی نے جب عمر ابن عبدود سامنے آیا تو علی نے تین باتیں پیش کی. کہا تو مسلمان ہو جا, کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں گا. کہا جب واپس لوٹ جا, کہا نہیں واپس بھی نہیں لوٹوں گا, عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں گی. پھر علی نے کہا تو گھوڑے پر ہے, میں زمین پر ہوں, گھوڑے سے زمین پر آ جا تاکہ میں اس سے مقابلہ کر سکوں. دونوں جو مقابلے ہیں برابر ہونے چاہیے, تو گھوڑے سے زمین پر آ جا. وہ آ گیا اور مقابلہ ہوا. جب علی نے اس کو پچھاڑ دیا, علی اس کے سینے پہ سوار ہوئے, اس شخص نے گستاخی کی, تھوکا علی کے اوپر. ایک بار کی علی اٹھ گئے اور علی اس کے گر چکر لگانے کے. اب صحابیوں نے یہ منظر دیکھا, وہ جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکتا ہو, جو 1000 لوگوں سے اکیلے لڑ لیتا ہو, علی نے اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ کہا اللہ کے رسول علی نے کیا کیا؟ کہا علی سے پوچھنا، علی نے کیا کیا علی سے پوچھنا. اب علی نے چکر لگانا شروع کیا. جب غصہ دور ہو گیا، گستاخی کی طرح تھوکا تھا، فطری بات غصہ آئے گا، مگر علی کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے تو ہوتا نہیں ہے. اب علی چکر لگا رہے ہیں، غصہ اتر گیا، پھر علی نے پچھاڑا، اس کا سر کاٹا اور لے کر آیا رسول کے پاس. کہا اللہ کے رسول میں اس کا سر لایا ہوں. کہا یہ لوگ کچھ سوال کر رہے ہیں. کہا علی جب پچھاڑ لیا تھا تو مار دیتے، آپ اترے کیوں؟ کہا میں جو کام کرتا ہوں اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں، اگر اس وقت مارتا تو میرا غصہ بھی شریک ہوتا. میں نے اس وقت مارا جب مجھ پہ غصہ نہیں تھا، میں نے اللہ کے لیے قتل کیا اور یہ اس کا سر ہے. تو اس وقت رسول اسلام نے کہا ضربتن علیون یوم الخندق افضل من عبادت الثقل. اب آپ سے سوال کروں گی، علی نے اس جنگ میں 70 ضربیں ماری تھی، آپ کس ضرب کے کہیں گے؟ کیا رسول نے کہا وہ ایک ضرب ضربتن علیون، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے؟ تو 70 ضربیں ماری تھی علی نے ذوالفقار سے، کون سی ضربت کو یہ اعزاز ملا کہ کہا کہ افضل ہے؟ کہا وہ ضربت جو علی نے روک لی تھی کہ پہلے غصہ اتر جائے پھر اس کو تحقیق کروں گا. آواز بلند ضربت، دنیا جس کی ایک ضربت کا جواب نہ لا سکے اس کی عبادتوں کا جواب کیا لائے گی؟ اور اسی علی کے صدقے میں، اسی علی کے بیٹے حسین مظلوم کے صدقے میں، جس نے نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی، اس حسین کے صدقے میں، حسین کی فرش عزا پر میں اور آپ سورہ عنکبوت کو پہچان رہے ہیں. کہ اللہ نے اس میں سورہ عنکبوت میں کیسے زندگی کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے. 11 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں، آج 12 آیت. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوا سَبِيلًا، تم جو اگر ہماری راہ میں ہماری پیروی، مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم ہماری پیروی کرو گے، وَلَا نَحْمَلْ خَطَيَّاهُمْ، اگر ہماری پیروی کرو، کس کی؟ وہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں. اب مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تم ہماری پیروی کرو، ہم سے نہ کہو کہ اللہ کو مانو، تم ہماری پیروی کرو گے تو اگر تم جو کہتے ہو گناہ ہو گیا تو خدا عذاب دے گا، تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تمہارے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ بولا تحملن، یہ اٹھائیں گے اسقالہم، اپنے بوجھ، اسقالا ما اسقالہم، اور تمہارے بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے. دیکھیں ایک زندگی کی ایسی حقیقت ہے، جو کسی برائی پہ چل رہا ہوتا ہے نا، بہت غور سنیے گا اللہ نے کیا پیغام دیا. قرآن قیامت تک کے لیے نا، ہمارے لیے بھی ہے. اس آیت سے ہمیں، ان دو 12ویں اور 13ویں آیت سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے جو برائی پہ چل رہا ہوتا ہے تو برائی کو برا نہیں کہتا، کہتا میرا راستہ صحیح ہے تو میری طرف آ جاؤ. مثلاً آج کل جو جوان سگریٹ پیتے ہیں، پہلی سگریٹ ان کو ان کا دوست پلاتا ہے، ارے یار میں پی رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، پی لو. قریبی شخص کو پلاتا ہے، یہ نہیں کہ سب برائی ہے، نکوٹین ہے، عادی ہو جاؤ گے، لنگس خراب ہو جائیں گی، کوئی نہیں بتاتا یہ برائیاں، کوئی نہیں بتاتا. باپردہ عورت اگر باپردہ ہے، کسی تقریب میں جائے یا اپنی چھوٹی سی بچی کو پردہ کروا لے کہ ابھی اب سے کرواؤں گی تو بڑی ہوگی تو عادت رہے گی، تو سامنے والے بے پردہ خواتین کیا کہتی ہیں؟ ارے یہ کیا کیا، اتنی سی بچی کو پردہ کروا دیا، ارے گرمی ہو رہی ہے، پسینہ بہ رہا ہے، تمہیں رحم نہیں آیا. یہ باتیں آپ اور میں سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں. ہر برائی کرنے والا اچھائی کرنے والے کو جب برائی کی طرف راغب کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں. دنیا میں کبھی بھی تمہیں کوئی برائی کی طرف اکسایا، ایک خاتون ہے آپ میں سے، کوئی مومنہ ہے اور اسے اول وقت نماز پڑھنے کی پابندی ہے، گھر میں کوئی مہمان آ گیا یا وہ خود کہیں گئی، اب اول وقت ہوا وہ اٹھی کہ میں واجب نماز پڑھ لوں. اب لوگوں نے کیا کہا؟ ارے کیا، کہاں جا رہی ہوں نماز پڑھنے، اتنا وقت پڑا ہوا ہے. بھائی اتنا وقت ہے ہی اس لیے کہ ہم آرام سے پڑھے. وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی. وہ جسے اول وقت عبادت کی عادت تھی، جب اللہ پکارے مصلی پہ آ جاؤں، جب اس کے آگے سب سے پہلی پکار پہ، آسان پکار ہے اللہ کی، جب اس کی پکار پہ مصلی پر پہلے آ جاؤ گے اللہ تمہاری بھی حاجتوں کو پہلے پورا کر دے گا. مگر کبھی بھی کوئی برائی پر اکسائے اس کو اخلاق سے منع کیجیے. یعنی ہوتی کو تم نے کیوں کہا میری مرضی میری بچی ہے میں بچ نہیں, اس طرح نہیں. اسلام سلامتی کا مذہب, مسکرا کے. قرآن کی آیتوں سورہ فرقان میں نا کہ جب ان سے لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو یہ بڑی اچھی طرح جواب دے دیتے ہیں, بڑی اچھی طرح ٹال دیتے ہیں. آپ کہیں نہیں مجھے گرمی نہیں لگ رہی, الحمدللہ میری بچی ٹھیک ہے, مسکرا کے جواب. ایک دفعہ کوئی کہے گا, دو دفعہ کہے گا, دس دفعہ کہے گا, ایک وقت وہ آتا ہے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی نیکی پر ثابت قدم رہتے ہیں. اچھا یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت جب نازل ہوئی جب رسول ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سائل آیا, فقیر آیا اور اس نے لوگوں سے مانگا ہے کوئی جو مجھے غریب کی مدد کرے, کسی نے کچھ نہ دیا. بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, یہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کبھی کوئی مجلس میں باہر نکلے کھڑا ہے مانگ رہا ہے, ارے کیا دیں اس کو, ویسے ہی ہے. یہی ہوا اس وقت, تمام صحابیوں میں سے کسی نے کچھ نہیں دیا اس فقیر کو. ایک بار کی ایک صحابی اٹھا, اس نے کچھ درہم اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے. جب وہ صحابی اٹھا تو اس کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ اٹھے اور لوگوں نے اس کو دیا. جب دیا تو یہ آیت نازل ہوئی, خدا نے رسول اسلام نے کہا کہ جب بھی کوئی عمل خیر کی بنیاد رکھتا ہے, بہت غور سنیے گا رسول کی حدیث, جب بھی کوئی عمل خیر کی بنیاد رکھتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو پیروی کرنے والوں کا ثواب بھی اسے عطا ہوتا ہے, اور جو کر رہے ہیں ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کا ثواب چھین کے اس کو دے دیا, نہیں, ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی, اور جس نے پہلی مرتبہ کیا بنیاد رکھی اس کو ان کا بھی ثواب ملے گا. اور اگر کوئی عمل شر کی بنیاد رکھتا ہے, برائی کی بنیاد رکھتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو ان کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں جاتا ہے, اور جو کر رہے ہیں ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی. تو اس قانون قدرت کو, اس قانون زندگی کو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کسی کی برائی کے عمل میں شریک ہو گئے تو وہ تو ہمارے گناہ کبھی پابند ہوا, اللہ کو جواب دینا پڑے گا اور ہم بھی اپنے گناہ کی سزا بھگتیں گے. جتنا دنیا میں خیر ہے اللہ کی وجہ سے, اور جتنا دنیا میں شر ہے بندوں کی وجہ سے. ہمیشہ خیر اپنائیے گا. اور ہم زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہیں, لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے حسین کو قتل کیا, حسین کے صحابیوں کو قتل کیا. اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے حسین کے اصحاب پہ ظلم کیا, اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو. دیکھیں تینوں لعنتیں برابر ہیں. اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو خاموش کھڑا رہا. زیارت وارثہ کا یہ جملہ قرآن کی آیت سے مطابق ہے. جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں لاکھ کا لشکر تھا, اس لاکھوں کے لشکر میں جس نے امام حسین کو اور ان کے صاحب کو قتل کیا وہ بھی گناہگار, جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی گناہگار, اور جو خاموش کھڑے رہے وہ بھی گناہگار. کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین نے نگاہ کی لشکر پہ تو اس کا سر بھی تو ان لشکر والوں میں تھا, تعداد کے اضافے میں اس کا سر بھی, اس کا وجود بھی تو شامل تھا, وہ بھی گناہگار ہے. کا اس لیے برائی کے کاموں میں کبھی شریک نہ ہونا. اب اللہ نے آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 بیان کی, دو آیتیں, اور اب اللہ اس سورے میں اول عزم نبیوں کا تذکرہ کرے. آپ دو تین دن انبیاء کے تذکرے سنیں گے. دو آیتوں میں حضرت نوح کا تذکرہ کیا اور خدا نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کو ہم نے, بہت غور سنیے گا, اللہ کہتا ہے فلا بسا فیہم الفا سناتن, ہم نے ان کو 50 سال کم, الا خمسینا, 50 سال کم, 950 1000 میں 50 سال کم ہم نے ان کو زندگی دی, ان تبلیغ کی. اب اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے, 950 سال کہہ دیتا, ہم نے 950 سال ان کو توفیق دی کہ وہ تبلیغ کر رہے, نہیں, ہم نے 1000 میں 50 سال کم ان کو توفیق امر المعروف دیا, ان کو تبلیغ کی طاقت دی. کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ لیکن مثال سے سمجھیے, میں کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گی, لیکن کسی مشہور کمپنی کا جوتا یا شیمپو یا کوئی چیز ہوتی ہے اور کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے 119.99 روپے, 126.99 روپے. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ 1 روپے نہ وہ واپس کریں گے, نہ ہم دیں گے, نہ ہم سے کوئی لے گا 1 روپے کم, تو لکھ دیتے 127 روپے یا لکھ دیتے 120 روپے. 99 پیسے کا کیا چکر ہے؟ وہ قیمت کو کم دکھانے کے لکھتے ہیں. مگر یہاں اللہ نے الٹا کیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے نوح کو 1000 سے 50 سال کم موقع فراہم کیا تبلیغ دین کا. اللہ یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ آنے والے زمانوں میں لوگوں کی عمریں کم ہوں گی. آج کتنی عمر؟ نظروں کے سامنے سے جوان چلے جاتے ہیں, اور کسی کی عمر ہے بھی تو 50-60 سال, ایوریج عمر 60 سال. اس کے بعد کوئی سوچتا بھی نہیں, کوئی جیا بھی 80 سال 90 سال, مگر 950 سال کے مقابلے میں کم ہے. اللہ بتانا ہی چاہ رہا ہے 950 سال نوح نے, نوح کی عمر تھی 2500 سال, 850 سال نبی بننے سے پہلے, 950 سال جب تبلیغ دین کی اور صرف چند لوگ مسلمان ہوئے, پھر 200 سال کشتی بناتے رہے, پھر اس کے بعد 500 سال زندہ رہے, کل 2500 سال حضرت نوح کی عمر تھی. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے 1000 میں 50 سال کم ان کو تبلیغ کی طاقت دی. یہ بتانا چاہ رہا ہے تمہاری عمریں تو بہت کم ہیں, تم ذرا ذرا سی تکلیفوں پہ بے چین ہو جاتے ہو, شکایت کرتے ہو. نوح کو دیکھو 950 سال تبلیغ کرتا رہا. کتنے ہیں 950 سال؟ ہم 100 سال کا حساب نہیں لگا سکتے. 950 سال تکلیفیں سہتا رہا, لوگ پتھر مارتے رہے, اپنے بچوں کو لا کے کہتے تھے اس کو پتھر مارنا, جب کوئی مراد ہو تو منت مان کے پتھر مارنا, لہو لہان ہوتے رہے, مگر ایمان پہ ثابت قدم رہے. ایمان پہ ثابت قدم رہے کہ ایک دن آتا ہے لوگ پتھر مار مار کے زخمی کر دیتے ہیں, گر جاتے ہیں, جبرائیل آتے ہیں اپنے پر لگاتے ہیں, نوح کا بدن صحیح ہو جاتا ہے, اگلے دن پھر کھڑے. کبھی اللہ سے نہیں کہا اللہ میں اتنے سالوں سے تبلیغ کر رہا ہوں مگر یہ قوم مسلمان نہیں ہوتی. اور ہم اور آپ اگر کوئی ذرا بات نہ مانے سسرال میں, میکے میں, اولاد میں, تو ہم جھجھلا جاتے ہیں, سنتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کس پر گیا ہے, اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. اللہ نے پیغام دیا زندگی کا, ایمان پہ چلنے والوں کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ خدا جو دیکھ رہا ہے وہ سنے گا, ایسا نہیں غافل ہے, دیکھ رہا ہے. آیت الکرسی کا جملہ یاد رکھیے گا, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, کبھی نا امید نہ ہونا. کوئی کہ یہ کیا ہر وقت پردہ کروا دیا, یہ کیا ان کے گھر میں ہر وقت نوحے بج رہے ہیں, یہ یوں کرتے ہو, اور ہم دنیا کے خوف سے نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے زندگی کا پیغام دیا, نوح کو دیکھو اتنے سال تکلیفیں سہتے رہے مگر ایمان پہ ثابت قدم رہے. اور پھر اگلی آیت میں کیا کہا خدا نے, 15 آیت میں, فَأَنْجَيْنَاهُ, پھر ہم نے نجات دی, وَأَصْحَابِ السَّفِينَةِ, سفینے سے کشتی کے ذریعے ہم نے نجات دی, وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے عالمین کے لیے ان کو نشانی بنا دیا, اور وہ کشتی آج بھی موجود ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہے. تو کہا ہم نے نجات دی اس کشتی کے, جو لوگ اس کشتی میں بیٹھے تھے وہ بچ گئے, باقی سب طوفان نوح میں غرق ہو گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان پہ ثابت قدم رہو, دنیا سے نہیں ڈرو. اور رسول خدا, رسول ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, اور رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی معنی کے. اب سمجھ میں آیا کہ جو سفینہ نوح میں آ گیا تو وہ نجات پا گیا. رسول کہتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے, جو ان سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا. کتاب ہے تذکرۃ الشہداء, آقا کاشانی کی کتاب, اور اس آقا کاشانی اس کتاب میں لکھتے ہیں چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں میدان قیامت میں 1000 صفحے ہوں گی, کس کی؟ اولین سے آخرین کے مجمع کی. ہر نبی کی امت ہے میدان قیامت میں, سب کا حساب و کتاب ہونا ہے. اور چھٹے امام کہہ رہے ہیں ایسے اللہ کھڑا نہیں کرے گا ہجوم کی طرح, نہیں اللہ صفے بنوائے گا. ہم اس لیے کہتے ہیں حسین نے ہم کو اجتماع میں بیٹھنا سکھا دیا, حسین نے ہم کو مجلسوں کو منظم کرنا سکھا دیا. کتنا ہی مجمع ہو کتنا ہی ہو, ہم بیٹھنا جانتے ہیں, ہم سننا جانتے ہیں, ہم اٹھنا جانتے ہیں, چپلیں بھی ترتیب سے رکھیے کسی کی چپل کسی پہ نہ جائے. ہم اس وہ قوم ہیں جو نظم و ضبط آل محمد سے سیکھا ہے. تو چھٹے امام کہتے ہیں میدان قیامت میں تمام لوگوں کی تمام امتوں کی 1000 صفیں ہوں گی, اور ان صفوں میں سے ایک صف کو, آپ سوچیے کتنے لوگ ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے, ہر نبی کی امت ہے اور ٹوٹل 1000 صفیں بنی ہیں. چھٹے امام کہتے ہیں ایک صف کو ہم 11 امام بخشوائیں گے. 11 امام کیوں؟ مولا کائنات نہیں ہے, ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. 11 امام میں امام حسین بھی شامل ہیں, مولا علی نہیں ہے. کہا ایک صف کو ہم 11 امام مل کر بخشوائیں گے اور 999 صفوں کو حسین ابن علی بخشوائیں گے. اس نعمت الہی کو پہچانیے, اس مجلس کے فرش اعضاء کو پہچانیے. چاہے کتنی بھی براڈ کاسٹ کی سہولتیں ہوں, مجلس جو ہیں وہ ریلے کی جا رہی ہیں, مجلس براڈ کاسٹ کی جا رہی ہیں, مگر کوشش کیجئے جتنی زیادہ فرش اعضاء پہ آپ پہنچ جائیں جہاں جنت چھوڑ کے سیدہ آتی ہیں. یہ عبادت ہے فرش اعضاء. چھٹے امام کہہ رہے ہیں 999 صفوں کو حسین بخشوائیں گے, اور مولا ہم بھی آپ کی شفاعت کے منتظر ہیں. جب مولا حسین ہو تو شفاعت ممکن ہے, اور مولا ہی نگاہ کریں گے, بشرطے ہم دنیا میں علی کے حسین کے صحیح شیعہ بن کے دکھائیں, مولا بخشوائیں گے. تو اس آیتوں سے پیغام یہ دیا, کتنی ہی زندگی میں مصیبتیں آئیں ایمان پہ ثابت قدم رہیں, ثابت قدم رہو گے ہماری مدد تم کو مل جائے گی. جیسے ہم نے نوح کو سفینے سے بچا لیا, اب اللہ 16ویں اور 17ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے. ایک اور نبی کا تذکرہ, نوح کا تذکرہ 2 آیتوں میں ہوا, اب حضرت ابراہیم کا تذکرہ 3 آیتوں میں. کیا کہا خدا نے؟ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, اور ابراہیم اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اعبدوا اللہ واشکروہ, اللہ کی عبادت کرو, اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو, واتقوہ اور اللہ سے ڈرو. اگر تمہارے حق میں یہ بات بہتر ہے اس کو مان لو. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, جس قوم میں ابراہیم آئے تھے, ابراہیم کے سوا کوئی مسلمان نہیں تھا, پوری قوم بت پرست تھی, بتوں کی عبادت کرتی تھی, تو پوری قوم میں ایک شخص اللہ کو ماننے والا اور اتنا مضبوط ہے, وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے واعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو, واتقوا سے ڈرو. ہمارا آج ہمارے معاشرے میں جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں زیادہ ہیں, ہم ایک نہیں ہیں, زیادہ لوگ ہیں, مگر کسی شادی میں جائیں, کسی ایک گھر جائیں تو بس فوراً وہ کیا کہیں گی, یہ نہیں پہنو, اس طرح نہیں کرنا, اس طرح سر پہ دوپٹہ ڈال کے نہ بیٹھی رہنا, وہاں صرف عورتیں ہوتی ہیں. ہم دنیا سے ڈرتے ہیں اور بہت سے گناہ ہم دنیا سے ڈر کے کرتے ہیں. یاد رکھیے جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے, اور جو اللہ سے نہ ڈرے ساری دنیا اسے ڈراتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم فقط اللہ سے ڈرے, اللہ کو حساب دینا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. جسے ابراہیم کہہ رہے ہیں تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو. اور جب خدا نے پیغام دیا, اگر زندگی گزرے گی, زندگی گزارنا کمال نہیں ہے, زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں, بچے تو وہ بھی پیدا کرتے ہیں, زندگی گزارنا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ زندگی آل محمد کے حکم کے مطابق گزارو. جیسے مولا علی کامیاب گئے, فستو میں رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں, ہم سب کامیاب جائیں, ہمیں مرتے وقت دھڑکا نہ ہو کہ کیا ہوگا, ہم کامیاب جائیں اگر ہم مولا کا اتباع کریں. تو ابراہیم قوم سے کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو, اللہ کی عبادت کرو. پھر ابراہیم کہ انما انما تفزو دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا, کا تم لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بت ہمیں رزق دیتے ہیں, یہ بت تمہیں رزق نہیں دیتے, تم جھوٹ بولتے ہو, اللہ ہے رزق دینے والا. واعبدو ہو وشکرو لہو الہ ترجعون, اور تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اس کا شکر کرنا چاہیے, اسی کی طرف پلٹ کر جا رہا ہے. دیکھیے اگر زندگی ہمیشہ کی ہوتی دنیا میں تو لوگ کہتے کوئی کیا بگاڑ لے گا, ہم جو کر رہے کریں, کوئی ہوتا کون ہے ہمیں کہنے والا. مگر یہاں ہم لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں, پلٹ کے جانا ہے, نامہ اعمال خود پڑھنا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تو کہا ابراہیم نے اپنے قوم سے کہ تم لوگ کہتے ہو رزق تمہارے بت دیتے ہیں, نہیں یہ اختیار نہیں رکھتے, یہ بت ہیں, ان کو کوئی گرا دے تو یہ اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتے, یہ رزق کیا دیں گے, رزق دینے والا فقط خدا ہے. خدا کیا بتانا چاہ رہا ہے, قرآن ہمارے لیے بھی ہے, قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ یہ پیغام دے رہا ہے. آج جو دنیا کے کام ہیں وہ سارے اسی پیسے کے لیے, اسی رزق کے لیے ہیں, جو بھی کماتا ہے پیٹ بھرنا ہے, چاہے وہ موچی ہو, چاہے فقیر ہو, چاہے پریزیڈنٹ ہو, چاہے وزیر اعظم ہو, کوئی بھی ہو, اس پیٹ کے چکر میں یہ دنیا چل رہی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کبھی کسی کے آگے نہ جھکنا, کبھی کسی انسان سے امید مت رکھنا, دینے والا میں ہوں. مگر آج ہمارے ضرور بات نہیں آتی ہے, کوئی باس عہدے والا ہے, ہم چاہیں گے تعلقات اچھے ہوں, ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے, ان کے تعلقات بہت ہیں, نوکری مل جائے گی, فلاں بہت طاقت والی ہیں, بہت لوگوں سے معاملات کرتی ہیں, ان سے مل کے رہیں گے تو ہماری بچی کا رشتہ ہو جائے گا, بہت ہم لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں. اور میں نے ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے بہت دفعہ پڑھی ہے, آپ کو یاد ہوگی, وہ کیا چھٹے امام کہتے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے جو شخص مجھے چھوڑ کے کسی انسان سے امید لگائے گا میں اس کی امید کو توڑ دوں گا. کیوں توڑ دے گا خدا اگر ہم کسی انسان سے امید لگائیں؟ میں توڑ دوں گا. اس میں کو سمجھیے, کون توڑ رہا ہے؟ خدا. خدا کہتا ہے کسی انسان سے امید لگاؤ کہ میں توڑ دوں گا. اور اگر تم نے ساری دنیا کو چھوڑ کر مجھ سے امید لگائی تو جہاں راستہ نہ بنتا ہوگا وہاں راستہ بنا دوں گا. کبھی اس بات پہ بھروسہ کر کے دیکھیے. قرآن میں سورۃ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تم اپنے خدا سے ڈرو, تقویٰ اختیار کرو, گناہ نہ کرو, تمہارا خدا تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. اس آیت کو آزمائیے, ممبر سے چیلنج دے رہی ہوں, اس آیت کو آزما لیجئے. اللہ کہتا ہے تم گناہ چھوڑو, میرے حکم پہ عمل کرو, اگر مجھ پہ بھروسہ کرو گے میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا. اور خدا کرتا ہے, یہ کائنات خدا چلا رہا ہے, ہر خیر خدا دے رہا ہے, ہم انسانوں سے اپنی امیدیں سمیٹ لیں. آج یہ سن کے جائیے اور پریکٹس کیجیے. اگر اب تک بھی ہمیں کسی سے امید تھی تو ہم عہد کریں کہ اب ہم اس سے امید نہیں رکھیں گے. کیوں؟ جب حضرت موسیٰ کریم اللہ کے پاس ملک الموت آیا روح قبض کرنے کے لیے, اپنا تعارف کروایا, موسیٰ میں روح قبض کرنے آیا ہوں, کہا اچھا مجھے ایک سجدہ کرنے دو. موسیٰ نے سجدہ کیا, بارلہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے گھر والوں کو ودا کر لوں. اللہ نے مہلت دی, ملک الموت سے کہا کچھ دیر رک جاؤ. حضرت موسیٰ اپنے گھر گئے, حضرت موسیٰ کی والدہ زندہ تھی, اپنی ماں سے رخصت ہوئے, اماں میں سفر پہ جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ سفر آخرت پہ جا رہا ہوں. ماں سے لپٹ کے روئے, اپنے بچوں سے روئے لپٹ کے, بیوی کو خدا حافظ کہا. ایک بچہ ایسا تھا, چھوٹا تھا, اس بچے نے موسیٰ کا دامن پکڑ لیا, بابا کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے. اب باپ کا دل ہے, نبی ہیں, اول عزم نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, مگر سینے میں باپ کا دل ہے. موسیٰ رو پڑے. موسیٰ جب روئے تو خدا نے موسیٰ سے کلام کیا, موسیٰ میرے پاس آ رہے ہو, رو کیوں رہے ہو؟ کہا بارلا مجھے اپنے اس بچے سے بہت محبت ہے, اور یہ بچہ بے چین ہے. کہا موسیٰ اپنا عصا دریا پہ مارو, دریا پھٹ جائے گا, دریا کی تہ میں ایک پتھر ہے, اس پتھر کو دیکھو, اس پتھر میں ایک سوراخ ہے, اس سوراخ میں ایک کیڑا ہے, اور دیکھو وہ کیڑا کیا کر رہا ہے. اب اللہ کا حکم تھا, موسیٰ نے دریا پہ عصا مارا, دریا پھٹ گیا. دریا کی تہہ میں ایک چھوٹا سا پتھر ہے, اس چھوٹے سے پتھر میں بھی چھوٹا سا سوراخ ہے, اور اس سوراخ کے اندر جھانک کے دیکھا ایک کیڑا ہے جو پتی کو کھا رہا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ جو دریا کی تہہ میں اس پتھر کے سوراخ میں اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے, اس کو بھی رزق دے رہا ہوں تو تمہاری اولاد سے غافل ہو جاؤں گا. یہ قانون قدرت ہے, ذائقہ موت چکھنا ہے, میں نگہبان ہوں, میں پالنے والا ہوں, میں تمہاری اولاد کو بھی پالوں گا اور نگہبان ہوں گا. جیسے ہی خدا نے کہا کہ ملک الموت میری روح قبض کر دے, وہ خدا سب کو دیتا ہے. ہم اس خدا کی مخلوقات کی تعداد کو نہیں جانتے, اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے, مگر خدا سب کو رزق دیتا ہے. ہمیں پیغام دیا زندگی گزارنے کا بہترین اصول یہ ہے, کبھی کسی انسان سے امید مت رکھنا سوائے خدا کی. اللہ آل محمد کے صدقے میں, چاہتے معصومین کے صدقے میں ساتوں آسمانوں کی نعمتیں مانگو خدا دے دے گا, اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے, مگر ہم خدا کے بن جائیں. اب خدا آخری آیت ہے, 18ویں آیت ہے, تو بھی مصائب سے متصل ہو جاؤں گی. کہا کہ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ, تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور مجھ سے پہلے آنے والے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, مگر رسول کا کام فقط بلاغ کرنا ہے, فقط تبلیغ کرنا ہے. میں صرف کہہ سکتا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں, خدائے واحد کے آگے جھک جاؤ. نبی جانتے تھے یہ لوگ سب نہیں آئیں گے اللہ کے راہ پر, مگر وما علی الرسول الا البلاغ المبین, میرا کام فقط بلاغ کرنا, تبلیغ کرنا ہے. میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, کرو, اللہ کو مانو. اور یہی حکم امام زمانہ ہمیں دے رہے. دیکھیں جب امام حسین, اب مجھے وقت کی سوئیاں روک رہی ہیں, میں ایک جملہ کہتی ہوں چلوں. جب امام حسین کربلا آ رہے تھے, راستے میں عبید اللہ ابن حرے جعفی کا خیمہ تھا اور وہ مولا کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا. مولا ایک مرتبہ خود اس کے خیمے میں گئے اور کہا, عبید اللہ تم نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں, کیا اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو؟ کہا مولا بخشوانا چاہتا ہوں. کہا میرا ساتھ دو, رسول کے نواسے کا ساتھ دو, میرے ساتھ جہاد کرو. وہ کہتا مولا میں جہاد نہیں کر سکتا, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. مولا میرا گھوڑا لے جائیے, میرا گھوڑا بہت اچھا ہے اور بہت تیز بھاگتا ہے. مولا نے کہا جب تم ہماری راہ میں جان دینے سے گریزاں ہو, ہمیں تمہارا گھوڑا بھی نہیں چاہیے اور تم بھی نہیں چاہیے. اب اگلا جملہ سنیے, مولا حسین کہتے ہیں ہم گمراہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے. سوال میرا آپ سے ہے, امام تھے, امام وقت تھے امام حسین, جانتے تھے یہ نہیں آئے گا, مولا کیوں گئے؟ نہیں آئے گا, کیوں گئے مولا؟ اتمام حجت کے لیے. امامت کا فریضہ ہے بلاغ کرنا, تبلیغ کرنا. مولا نے اس سے بھی کہا کہ اس کی بخشش ہو جائے اگر وہ ہماری طرف آ جائے, نہیں آیا. اسی طرح امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں, امام زمانہ کے اگر ہم منتظر بننا چاہیں تو کبھی ذہن میں یہ خیال مت لائیے گا کہ امام زمانہ آئیں گے تو ہم ان کے اصحاب بنیں گے. نہیں, چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم امام زمانہ کے اصحاب بننا چاہتے ہو, یہ بہت اہم حدیث ہے, میں دو تین دن مسلسل پڑھوں گی اس حدیث پر. اگر تم چھٹے امام کہہ رہے ہیں, امام وقت جو تھے زمانے کے, ہمارے امام چھٹے امام صادق ہیں, سچے ہیں, اگر تم امام زمانہ کے اصحاب بننا چاہتے ہو تین باتیں کرو. کیا کرے مولا, ہم چاہتے ہیں امام زمانہ کے اصحاب بن جائے. ظہور کا انتظار کرو, پہلی چیز ظہور کا انتظار کرو. امام سے شکوے نہ کرو, تم سے زیادہ امام دنیا کو جانتے ہیں, پہلے اپنے آپ کو تیار کرو. پہلی چیز ظہور کا انتظار کرو. دوسری چیز کریمانہ اخلاق اپناؤ, کل بیان کروں گی. تیسری چیز متقی ہو جاؤ. اگر تم یہ تین عمل کر لو گے تو آج بھی تم امام زمانہ کے اصحاب کو, امام تم کو اپنا اصحاب مانیں گے. مولا آج عہد کرتے ہیں, اپنے دلوں کو کھنگالیں گے کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اگر آپ کے اصحاب بننا چاہتے ہیں تو آپ کے ظہور کا انتظار کریں گے. مگر مولا اب تک پچھلی زندگی میں جو گناہ کر لیے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ عزیداروں ہم درے حسین پر بیٹھے ہیں, اور یہ وہ در ہے جو ہر طرح کے گناہگار کو بخشوا دیتا ہے. مصائب کے رب کے لیے ایک روایت بیان کروں گی اور پھر مصائب کی منزل پہ آ جاؤں گی. رسول ترک, یہ ان کی قبر معصومہ قم کے روضے کے سامنے ان کی قبر ہے. یہ رسول ترک ایک شخص تھے اور اپنے زمانے کے بدماش ترین آدمی تھے. ایک گروہ تھا ان کا اور ہر کام شراب پینا, جھوٹ بولنا, مار پیٹ کرنا, گالیاں دینا. کون سا برا کام ہے جو رسول ترک نے نہ کیا ہو؟ محرم آ گئے, ایک گھر میں مجلس ہو رہی تھی, اس گھر میں مجلس کے لیے گئے. صاحب خانہ پہچانتا تھا یہ بدماش آدمی ہے, اس نے اپنے گھر کی مجلس میں آنے نہیں دیا. نہیں, خبردار میرے گھر میں نہیں آؤ تم. اس نے اپنے گھر کی مجلس میں رسول ترک کو آنے نہیں دیا. سویا گھر کا مالک, رات کو خواب میں دیکھتا ہے کربلا کا میدان ہے اور کربلا کے میدان میں ایک خیمہ لگا ہے. ازداروں کبھی یہ مت کیجیے گا, بچے والی نہ آئیں, فلانا آئیں, سب آئیں, غیر مسلم بھی آئے, یہ حسین کا فرش عزا ہے سب کے لیے. اب اس شخص نے خواب میں دیکھا میدان کربلا ہے اور میدان کربلا میں ایک خیمہ لگا ہے جس میں امام حسین ہیں, نور بلند ہو رہا ہے اور لوگ جوغ در جوغ گروہ کی شکل میں اس خیمے میں جا رہے ہیں. وہ بھی لائن میں لگا, میں بھی امام حسین کے خیمے میں جاؤں. مگر امام حسین کے خیمے کے باہر ایک کتا بندھا ہوا ہے اور جب وہ اندر جانا چاہتا ہے وہ کتا اس کو ہٹا دیتا ہے. وہ کتا کسی طرح اس کو امام کے خیمے میں داخل نہیں ہونے دیتا. اس نے جب غور سے دیکھا یہ کتا کیوں مجھے اندر جانے دے رہا, اس کو اس کتے کی شکل رسول ترک کی طرح لگی. وہ رسول ترک جس کو اس نے اپنے گھر کی مجلس میں آنے نہیں دیا تھا, اس کی شکل کی طرح اس کتے کی شکل لگی. آنکھ کھول گئی, سمجھ گیا مولا حسین نے تنبیہ کی ہے, تم نے اس کو ہماری مجلس میں آنے نہیں دیا, ہم تم کو اپنے خیمے میں نہیں آنے دیں گے. صبح ہوئی, گیا رسول ترک کے پاس, اس کو جا کے اپنا خواب سنایا. جب اس کو اپنا خواب سنایا وہ دھارے مار مار کے رونے لگا, ایک جملہ کہتا تھا, میرے مولا حسین نے مجھے اپنا کتا قبول کر لیا, میرے مولا حسین نے مجھے اپنا کتا قبول کر لیا. یہ کہہ کر اتنا روتا تھا, اپنے گناہوں سے معافی مانگی اور اپنی معافی پر قائم رہا, اتنا نیک ہو گیا کہ کبھی گناہوں کی طرف نہ آیا. عزداروں آؤ ہاتھ جوڑ کے مولا حسین کی بارگاہ میں کہیں, مولا ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں, بڑے گناہ سرزد ہوئے, مگر مولا آپ کے فرش عذاب پہ آپ کی ماں کو آپ کا پرسہ دینے آئے, مولا بخشوا دیجئے, ہم وعدہ کرتے ہیں ہم گناہ نہ کریں گے, مولا ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے اور آج ہم پرسہ دیں گے حور کا. عزدارو آج تین محرم ہیں اور شب عاشور ساری رات حور بے چین ہے, اس لیے کہ حسین کے خیموں سے آواز آ رہی ہے, آلتاش چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں, آلتاش ہائے پیاس, ہائے پیاس. اور ہر سوچ رہا ہے میں ہی تو گھیر کے لایا تھا, میں ہی تو گھیر کے لایا تھا کہ آج حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں, بے چین ہے ہر. صبح نمودار ہوئی, عمر ساتھ سے کہا, عمر ساتھ کیا آج جنگ ہوگی؟ عمر ساتھ کہتا ہے ہاں ہوگی, آج عاشور ہے اور ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے اڑیں گے, سر سلامت نہ رہیں گے. اب ہر لرز رہا ہے, خیمے میں آیا, اپنے آپ کو درمیان میں پاتا ہے, اگر حسین کی طرف چلا گیا تو جنت پا جاؤں گا اور اگر لشکر یزید میں رہا تو جہنم میں جاؤں گا. آخر فیصلہ کر لیا, گھوڑے پہ سوار ہوا, میں حسین کی طرف جاؤں گا, محبت ہے حسین کی ماں سے محبت ہے, میں حسین کی طرف جاؤں گا. اب جو گھوڑا بڑھاتا ہے پیچھے آہٹ سنتا ہے, مڑ کے دیکھتا ہے جوان بیٹا کھڑا ہے, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں, میں حسین کی طرف جا رہا ہوں, میں نے بڑی خطا کی, حسین سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. کہا بابا جب جنت کی طرف جا رہے ہیں بیٹے کو چھوڑے جا رہے ہیں, مجھے بھی ساتھ لے چلیے. جوان بیٹا بھی ساتھ ہوا. جب دونوں قریب ہوئے خیمہ حسین کے, حر نے کہا میرے بیٹے میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھے. بیٹے سے ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا, کہا میری ابا میرے چہرے پہ ڈال دے, میں گناہگار ہوں, حسین کی نگاہوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا. سر کو ڈھک کے, ہاتھ باندھ کے, سر جھکا کے, گھوڑے سے اتر کے آگے بڑھ رہا ہے. ایک بار کی بیٹے کی آواز آئی, اللہ اکبر, کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا مولا حسین کے صحابی استقبال کے لیے آ رہے ہیں. مولا حسین نے کہا اے میری جان نثارو میرا مہمان آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو. کہا مولا کے صحابی آ رہے ہیں. سر جھکائے ہوئے ہر آگے بڑھتا رہا. ایک بار یہ ہر نے کہا, ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا آپ تو سر جھکائے ہوئے نا, میں دیکھ رہا ہوں سامنے سے عباس علمدار آ رہے ہیں. عباس علمدار استقبال کو آ رہے ہیں. اب ہر بے چین ہوا. ایک بار کی بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہا مولا حسین خود آ رہے ہیں. اب ہر سے برداشت نہیں ہوا. ہر نے دوڑتے ہوئے خود کو حسین کے قدموں پہ گرایا اور قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے, میں ہی آپ کو گھیر کر لایا تھا. کہا ہر اپنا سر اٹھا. کہا مولا سر نہیں اٹھے گا جب تک آپ معاف نہیں کریں گے. مولا حسین نے کہا میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا, ہر اپنا سر اٹھا لے. ہر نے سر اٹھایا. اب جب مولا حسین کی آنکھوں میں دیکھا, مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مہمان بن کر آیا ہے, میں اتنا غریب ہو گیا, آج میرے خیمہ میں ایک قطرہ گھوٹ پانی نہیں ہے, میں تیری خاطر نہیں کر سکتا. ہر نے کہا مولا خاطر کرنا چاہتے؟ کہا ہاں, میرے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ پیش کروں. کہا مولا خاطر کرنا چاہتے ہیں, میرے بیٹے کو مقتل جانے کی اجازت دے لیجئے. مولا حسین نے سر جھکا لیا. ہر آج قربانی کا دن ہے, جا میں نے تیرے بیٹے کو اجازت دی. ہر نے بیٹے کو تیار کروایا, گھوڑے پہ سوار کیا اور بیٹے سے کہا ایسا جہاد کرنا کہ باپ کے گناہ بخشوا دینا. بیٹا مقتل میں گیا, بڑی چابازی سے لڑا, مگر جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرنے لگا کہا بابا اترکنی آخری سلام لیجئے. ہر کھڑا ہوا, کمر کا پٹکا درست کیا, پڑھنا چاہتا ہے امام حسین قریب آئے. ہر کہا جاتے ہو؟ کہا مولا جوان بیٹے نے پکارا ہے. کہا بوڑھے باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ نہیں جاتے. ہر میں جاؤں گا, میں تیرے بیٹے کا لاشا لاؤں گا. مولا گئے, ہر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا جب علی اکبر کا لاشا, مولا جب علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہوگا, بوڑھے باپ سے نہ اٹھے گا. مولا آپ کہیں گے بنی ہاشم کے بچوں علی اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا. الحمد للہ قوم الظالمین بس علم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون. بار الہ اس فرش عزا کے وارث امام زمانہ کے بیٹے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دے. دنیا مظالم سے بھر گئی ہے, ان مظالم کے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دے. بار الہ اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. معبود ہمیں ایسے کام کی توفیق عطا فرما کہ یوسف زہرا جو غیبت میں ہیں ہم سے راضی ہو جائیں. معبود سب مومنات حاجت مند ہیں, سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. تجھے حسین کی ماں کا واسطہ, جو ماں بھی اولاد کے دکھ میں مبتلا ہو اس کے دکھ کو دور کر دے. جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے برتا کر دے. ہمارے بچوں کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. ہمیں ہمارے ماں باپ کی دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. بار الہ جو متمنی حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. بار الہ آل محمد کی چاہنے والوں میں جو جو بیمار ہے اسے غیب سے شفا کلی عطا فرما. جو بے گھر ہے اسے گھر عطا فرما. جو رزق کی تنگی کا شکار ہے اس میں برکت عطا فرما. اور جب امام زمانہ ظہور فرمائے صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.
جانے پہ ایک اپن کو حسین ابن علی کے در پر جھکی ہوئی ہے نگاہ اعلی رہے گا حسین کا صدا رہے گا حسین کا اصول فکروں عمل کو توڑا اصول فکروں عمل کو یزید کے ہر فسوق کو توڑا یزید کے ہر فسوق ہر ایک دیوار ظلم ڈھانک کر بنا گیا دیکھا قصر محکم صدا رہے گا حسین کا ہم صدا رہے گا حسین فقو باطل دلا کے اٹھا قبر اصغر بنا کے اٹھا وہ قبر اصغر بنا کے جوان کی میت پہ مسکرا کے بدل گیا فکر نسل آدم صدا رہے گا سنبھل کے تو کے ہمیں زمانہ گزر گیا دور تازیانہ گزر گیا دور اور سن لے جہان والے اب سلم کے ہے پاس ہم صدا رہے نہ رو سکی ہے نہ رو سکے گی نہ رو سکی ہے نہ رو سدائے مظلوم میں کیا رکے گی سدائے مظلوم دلوں کی ہر ایک دھڑکنوں سے ابھر رہی ہے سدائے ماتا سدا رہے گا حسین سدا رہے گا حسین سدا رہے گا ٹکڑوں سے شاہ والا زمین مقتل سجا رہے ہیں زمین مقتل سجا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں چراغ خیمہ بجھا کے سرور چراغ جگمگا رہے ہیں چراغ سب جگمگا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں خلیل کعبہ کہاں ہو آؤ خلیل کعبہ کہاں ہو آؤ خلیل کرب و بلا کو دیکھو جلتی ہوئی زمین سے پسر کی میت اٹھا رہے ہیں پسر کی میت اٹھا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں نہ جانے زینب نے کیسے دیکھا کربلا کا حسین گر گر کے اٹھ رہے ہیں حسین گر گر کے اٹھ رہے حسین گر گر کے اٹھ رہے ہیں تڑپ کے اکبر بلا رہے ہیں تڑپ کے اکبر بلا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین اڑتے بادل یہ بہتے دریا اڑتے بادل یہ بہتے دریا سنو ذرا کیا بتا رہے ہیں
سنو ذرا کیا بتا رہے
ہیں جہاں خدا ہے وہاں حسینی جہاں
خدا ہے وہاں
حسینی جہاں خدا ہے وہاں حسینی حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں حسین کا غم منا رہے ہیں
سرور پہ رومال جس دن سے بندہ دنیا نے کہا سرور پہ رومال زہرا جس دن سے بندہ دنیا نے کہا خود کرب و بلا نے دی یہ صدا خود کرب و بلا نے دی یہ صدا اب حشر تلک کہلائے گا مجبور ہوئے کیا وقت ملا ہے اور تجھ کو سب اہل قلم مجبور ہوئے جب نام تیرا کاغذ پہ لکھا جب نام تیرا کاغذ پہ لکھا تیرے نام کے آگے لکھنا پڑا اور علیہ السلام اور علیہ السلام چچا اکبر نے کہا زینب نے کہا جب جب بھائی تجھے اور تجھ کو چچا اکبر نے کہا, یعنی کہ شہادت سے پہلے, یعنی کہ شہادت سے پہلے تجھ سے یہ لقب منسوب ہوا.
السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین, السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علیک یا ابن حسن مجتبی, السلام علیک یا ابن حسین الشہید المظلوم, السلام علیک ایها المظلوم وابن المظلوم, ولعن الله امة قتلتك, ولعن الله امة ظلمتك, ولعن الله امة سمعت بذلك فرزت به, خصوصا سيدي يا مولاي ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين وقاسم ابن حسان ومسلم ابن عقيل وهاني ابن هروة وحبيب ابن مظاهر وحر الشهيد الرهائي. السلام عليك يا تمام شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء, السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء, السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء, السلام عليك يا شمس الصمود يعني سنفوذ بأرض ذو المدفون, السلام عليك يا سيد الأمم السلطان يا أبا الحسن علي بن موسى رضا, كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان الأمان الأمان الأمان, السلام عليك يا شريك القرآن, السلام عليك يا إمام والإمام السوى الجان, أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. سلوات یا رب تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ, یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ, یا رب تجھے بتول کی عصمت کا واسطہ, یا رب تجھے حسن کی امامت کا واسطہ, مظلوم کربلا کی شہادت کا واسطہ, بیمار کربلا کی عبادت کا واسطہ, باقر کے علم و حلم کی وسعت کا واسطہ, صادق کے پاک دل کی صداقت کا واسطہ, کاظم کے صبر اور شہامت کا واسطہ, یا رب تجھے رضا کی رضایت کا واسطہ, یا رب تجھے تقی کی تقاوت کا واسطہ, یا رب تجھے نقی کی نقاوت کا واسطہ, معصوم عسکری کی شرافت کا واسطہ, یا رب امام عصر کی غیبت کا واسطہ, جس جس کے لب پہ جو بھی دعا ہو قبول ہو, ہر آرزو ہر ایک تمنا اصول ہو, یا رب ہمیں امام کی خدمت نصیب ہو, پہچان لے انہیں وہ بصیرت نصیب ہو, دنیا کے ساتھ دین کی عزت نصیب ہو, ہر سال کربلا کی زیارت نصیب ہو, یا رب ہمارے لب پہ درود و سلام ہو, پہنچے وہاں جہاں بھی ہمارا امام ہو, 14 کے فیض سے میری حاجت روائی کر, پروردگار تو میری مشکل کشائی کر, یا رب ہمیں بھی کربلا جانا نصیب ہو, آنکھوں سے زری منہ کو لگانا نصیب ہو, ہم بے قرار ہے ہمیں مولا بلائیے, ہم بے قرار ہے ہمیں مولا بلائیے, معصوم کی ہر زری میں ہمیں جانا نصیب ہو, صلوات اللہ.
سورۃ المبارک الفاتحہ, نظر شہداء کربلا و اسیران کربلا.
بنان اہل بیت جانا,